بسم الله الرحمن الرحيم. أن عائشة رضي الله عنها قالت كان لنا سيف فيه تماثيل طير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة حوليه فإني إذا رأيته دخلت الدنيا.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اور اس میں ایک خاص بات کا خیال رکھیں کہ گھر کے اندرونی حالات جو ہیں وہ زیادہ ازواج مطہرات گھر کی عورتوں سے وہ روایت ہے. تو یہ گھر کا معاملہ تو یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت زیادہ معتبر ہوگی. نماز کے مسائل ہو، نماز کے متعلق روایتیں تو مثلاً حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، دوسری فقہاء امت صحابہ جو آگے ہوتے تھے ان کی روایتیں زیادہ معتبر ہوگی، کیونکہ وہ وہاں زیادہ موجود ہوتے تھے. اور گھریلو معاملہ میں ازواج مطہرات ان کے روایتیں زیادہ معتبر ہوگی. تو روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے ایک گھر کے معاملے کے بارے میں. فرماتی ہے کانت لنا سترن، ہمارے پاس ایک پردہ ہوتا تھا، فیہ تماثیل طیر، اور اس میں تماثیل تھے یعنی صورتیں تھے، پکچرز تھے اور تصاویر پرندوں کے، اور یہ چھوٹے چھوٹے تھے. اور مسئلہ یہ ہے کہ جب اتنا چھوٹا ہو اور آدمی کھڑا ہو اور وہ نیچے زمین پر ہو اور اسے آنکھیں نظر نہیں آتی تو وہ اس کی اباحت ہے، وہ حرام نہیں ہے، اگرچہ وہ بھی نامناسب ہے. لیکن یہ اور ایک اور بات یہ بھی یاد رکھو، ہم بہت یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی اس زمانے کے بہت بڑھ گئے، اس زمانے میں بھی پردوں کپڑوں کے اندر یہ تماثیل یہ ڈیزائن وغیرہ وہ لوگ بناتے تھے، وہ ٹیکنالوجی اس زمانے میں بھی موجود تھے. جیسے کہ آئینہ کا استعمال کرنا، آئینہ اس زمانے میں بھی ہوتا تھا، لوگ بناتے تھے. تو یہ نہیں کہ بس ہمارے زمانے میں یہ تمام چیزیں، شیشہ گلاس وہ اس زمانے میں بھی ہوتا تھا. تو یہ تمام چیزیں ایسے نہ سمجھے کہ بس ہم اب ماڈرن زمانے میں آ گئے، اب یہ مسائل پرانے ہو گئے. نہیں، یہ چیزیں اس زمانے میں بھی تھیں، اس زمانے میں بھی ہے. اور یہ ہے کہ کچھ ترقی تو ہوئی ہے، سہولت کے وغیرہ یہ صورتیں ہیں ہو گئے، اور بھی چیزیں آگے جو اس زمانے میں نہیں تھی، لیکن بہت سی چیزیں وہ جو اس زمانے میں تھی وہ اس زمانے میں نہیں ہے. اس زمانے میں حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی کان زمین پر رکھتا تھا اور تقریباً 500 کلومیٹر دور کہ اگر کوئی لشکر وہاں چل رہے تو اس کو آواز آتی تھی. تو اس زمانے میں وہ چیز کہاں، کون اس کو کر سکتے ہیں. اور ایسے ہی جب دین پر زیادہ محنت ہوتی تھی تو ایسے بزرگ پیدا ہوئے جو طی الارض ان کو حاصل ہوتا تھا، ایک سیکنڈ میں یہاں، ایک سیکنڈ میں کہاں. آج کل جتنے جدید ٹیکنالوجی ہے اس کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا ہے. اور کشف جو ہے، بہت سے بزرگوں کو کشف حاصل ہوتا تھا کیونکہ دین پر محنت. آج دین پر محنت نہیں، دنیا پر محنت. تو ہم کہتے ہیں آج کسی کو کشف نہیں ہوتا، کسی کو طی الارض کی کرامت حاصل نہیں، اور یہ مستجاب الدعوات ہم ایسے نہیں دیکھتے ایسے لوگوں کو، کیونکہ دین پر وہ محنت نہیں. آج پوری محنت دنیا کے اوپر ہے. تو بہرحال یہ چیزیں اس زمانے میں بھی تھی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حولیہ، اس کو پلٹ دے. یہ جس طرف یہ تصاویر ہے، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حرمت کو بیان نہیں کیا، لیکن ایک اور اعتبار سے، اور وہ مناسب ہے اس باب کے متعلق، اس کتاب کے متعلق، کتاب الرقاق، کہ یہ مجھے دنیا کی طرف مائل کرتے ہیں، یہ نقش و نگار، یہ ڈیزائن وغیرہ، تو میرا بھی دل لگتا ہے دنیا کی چیزوں میں، تو میری نظر ان چیزوں کی طرف جاتی ہے. حرمت کا مسئلہ وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، اور وہ 100% ہمارے جو مستند اور معتبر علماء سب کے نزدیک تصاویر بالکل حرام ہے. اور یہ بھی احتیاط اس میں ہے کہ پاسپورٹ کے لیے، ویزا کے لیے وہ تصویر کو بھی حرام سمجھے، لیکن چونکہ ہم معذور ہیں توبہ استغفار کریں اور امید ہے کہ اللہ ہمیں معاف کریں گے. یہ اس طرف نہ جائے کہ پاسپورٹ ویزا وغیرہ کے لیے جائز ہے فوٹو. نہیں, وہاں بھی ناجائز ہے, لیکن ہم مجبور ہیں, ہمیں کوئی اختیار ہمیں نہیں ہے, ہم مجبور ہیں. تو اس کے لیے, اور ایسے بھی بزرگ گزرے جن کے اور اعتبار سے حج فرض تھا, لیکن چونکہ تصویر لینی پڑی اور کہا یہ حرام ہے, تو انہوں نے حج بھی نہیں کیا, کیونکہ یہ تصویر لینا انہوں اس کو بالکل سخت حرام سمجھتے تھے. اور یہ متفق علیہ مسئلہ تھا امت میں, بس اس زمانے میں ان چند سالوں میں یہ اختلاف پیدا ہوا کہ تصاویر کی صورت اور یہ ڈیجیٹل وغیرہ. اور اصل چیز یہ بھی یاد رکھے کہ کس طریقے سے اس کو بنایا, وہ چیز اس پر مسئلہ موقوف نہیں ہے کہ جائز ہے یا ناجائز. جیسے کہ شراب, پرانے زمانے میں اور طریقہ تھا شراب بنانے کا, اس زمانے میں بالکل نیا طریقہ ہے, مشین وغیرہ. تو اگر کوئی یوں کہے کہ اس زمانے میں یہ مشینوں کے ساتھ شراب بناتے تو یہ ناجائز نہیں ہے. نہیں, وہ اصل چیز ناجائز, شراب ناجائز ہے. اس کو پرانے طریقے سے بناؤ یا نئے طریقے سے. بہت سے یورپ والے کہتے ہیں کہ خنزیر جو ہے, جو اسلام نے حرام کیا, اور دوسرے لوگ بھی اس کو حرام سمجھتے ہیں, یہودی وغیرہ لوگ, اس وقت تھا کہ خنزیر وہ بہت گندی جگہ رہتے تھے اور وہ اس کے عادتیں بھی بہت گندی. اب جو جہاں اس کو رکھتے پک سٹائی, جہاں اس کو رکھتے ہیں سور کو, بہت صاف ہے اور ان کی غذا بھی بہت صاف. تو صاف ہو یا گندا ہو, لیکن خنزیر حرام ہے, وہ بالکل حرام ہے. اس کو جتنا صاف رکھو تو بھی وہ حرام ہے. تو تصویر کو بھی پرانے طریقے سے بناؤ, پینسل سے بناؤ, سکیچ بناؤ, یا کیمرہ استعمال کرو, یا کوئی بھی طریقے سے, یا ڈیجیٹل آج کل, کوئی بھی طریقے سے تصویر حرام ہے. اور دوسری ایک بات اس میں یاد رکھیں, جتنے علماء قائل ہیں کہ تصویر جائز ہے, وہ اس بات پر ایک ان کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ یہ اصل میں تصویر نہیں ہے, یہ سب ڈاٹس ہے, ایسے ڈاٹس سے بنے ڈیجیٹل ہے. تو لیکن تصویر کے بنانے والے جو لوگ بناتے ہیں, اور ان کے ڈکشنریز اور ان کے انسٹرکشن مینیولز میں وہ خود اس کو تصویر کہتے ہیں. تو یہ ایسا ہوا جیسے کہ کوئی مجرم کورٹ میں آیا اور وہ خود کہتے ہیں, یہ اقرار کرتا ہے کہ میں مجرم ہوں, اور پروسیکیوٹر جو ہے وہ بائی فورس ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہ مجرم نہیں ہے. یہ خود کہتا ہے میں مجرم ہوں, اور یہ پروسیکیوٹر کہتا ہے کہ تو مجرم نہیں ہے. تو فوٹو خود کہتا ہے کہ میں فوٹو ہوں, میں پکچر ہوں. اور تصویر فوٹو کو شریعت نے حرام قرار دیا, حدیث نے حرام قرار دیا. اب جو ہے ہم کہتے کہ نہیں تو فوٹو نہیں ہے, فوٹو تو خود کہتا ہے کہ میں فوٹو, میں پکچر ہوں. پوری دنیا کسی کو پڑھے لکھے آدمی, ان پڑھ آدمی کو دکھاؤ فوٹو فون کے اوپر, کسی چیز کے اوپر, یہ کیا ہے, کہتے فوٹو ہے, تصویر ہے. اور پھر تم پروف کرتے ہو کہ وہ تصویر نہیں ہے, وہ خود کہتا ہے کہ میں تصویر ہوں. تو بہرحال یہ تو اور مسئلہ ہے. اور اس میں علماء نے ماشاءاللہ بہت سے علماء نے بہت اچھے اس کے جوابات دیے. ایک عالم نے بہت اچھا جواب دیا اور کہا کہ آج کل بالکل ایک اور طریقے سے, ایک اور زاویہ اینگل سے انہوں نے اس کو ثابت کیا کہ حرام ہے, کہ اصل جو ہے شریعت میں فوٹو کو حرام کر دیا کیونکہ یہ بت پرستی کی طرف لے جاتا ہے, اور بت پرستی اسی سے شروع ہوا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے بہت نیک بزرگ لوگ تھے, شیطان نے لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو, یہ آپ قصص النبیین میں یہ پورا قصہ پڑھ چکے کہ یہ بزرگ کیسے تھے, وہ آپ اس کو یاد کرتے ہو, ہاں اس کو یاد کرتے نام لیتے ہو, پھر اس کی تصویر بناؤ, پھر اس کا پتلا بنایا, آئیڈل بنایا, پھر اس کو ان کو سمجھایا کہ اسی سے مانگو, پھر اس کو خدا بنا لیا. تو یہ تصویر سے, تو جیسے کہ جتنے زنا کے گناہ ہیں وہ آنکھ سے شروع ہوتا ہے, تو اللہ تعالی نے بالکل جر سے حرام کر دیا کہ نظر ڈالو ہی مت, تو پھر تم گناہ میں بھی مبتلا نہیں ہوں گے. تو یہاں بھی جر سے اس کو کاٹ دیا کہ تصویر ہی مت بناؤ ان بزرگوں کی. تو بزرگ, اور یہ بھی یاد رکھو, بزرگوں کی تصویر بہت سے اچھے علماء بزرگوں کی تصویر رکھتے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں زیادہ حرام ہے ننگی عورت کی تصویر سے ننگی عورت کی تصویر یہ بھی بالکل حرام ہے لیکن اس سے زیادہ باہ کی گناہ حب باہ اپنے خواہشات کی گناہ میں آپ کی آدمی مبتلا ہوتا ہے لیکن بزرگوں کی تصویر سے یہ شرک کی طرف لے جانے والے ہیں پھر آدمی بعد میں وہی سے شرک شروع ہوا فوٹو سے شرک شروع ہوا آئیڈل بنایا پتلا بت اور پھر اس کے بعد اس کی پرستش شروع کی تو یہ زیادہ حرام ہے بہت خطرناک ہے بزرگوں کی تصویر رکھنی وہ بالکل ہماری شیخ رحمت اللہ علیہ جب ان کے ہمارے امی جان کا انتقال ہوا تو فوراً انتقال ہوتے ہی ان کے آئی ڈی فوٹو جو ہے اور پاسپورٹ وہ منگوایا اور کاٹ دیا کہا کہ جب تک کہ زندہ تھی اس کی ضرورت تھی اب اس کی ضرورت نہیں ہے اور فوراً اس کو کاٹ دیا تو یہ جب تک کہ ضرورت ہے تو یہ ضرورت کے ماتحت وہ اس کی اجازت ہوگی یا زیادہ احتیاط اس میں ہے اس کو پھر بھی گناہ سمجھو اور توبہ استغفار اس پر کرو زیادہ اس میں احتیاط ہے تو بہرحال یہ جو تصویر جو ہے وہ حرام ہے اور ہماری جتنے مستند اور معتبر علماء سب نے اس کو حرام ہی سمجھا ہے اور اس کے جائز کرنے میں بہت سے گناہ پیدا ہوئے اب جو ہے حج عمرہ کی حقیقت بالکل ختم ہو گئے وہاں بالکل طواف میں روضہ مبارک کے سامنے پہلے لوگ دل سے صلاۃ و سلام پڑھتے تھے دعائیں کرتے تھے اب بس فوٹو کھینچے ہر آدمی جو دیکھتے ہیں کہ وہ فوٹو سیلفی لیتا ہے خود کا فوٹو کسی اور کو کہتا ہے کہ میرا فوٹو لو اور پوری حقیقت روح جو ہے حج کی اور عبادتوں کی آدمی بیٹھتا ہے دعا مانگتا ہے اور فوٹو لیتا ہے اب کیا حقیقت ہے اس میں تو یہ جو ہے تمام اس کے بنیادی غلطی سے بہت دین کی حقیقت ہی تقریباً وہ اکھاڑ دی گئی تو اس سے آدمی کو بہت بچنا چاہیے تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اور اعتبار سے اس کو ناپسند کیا کہ یہ مجھے دنیا کی طرف مائل کرتے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ فوٹو جو ہے جو آدمی کے پاس وہ فون پر فوٹو ہوتا ہے تو دیکھتے ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوئے خالی بیٹھے ہوئے ہر وقت یہ فوٹو دیکھتا ہے وہ فوٹو دیکھتا ہے وہ دنیا کی طرف مائل کرتے ہیں اس کی حرمت کا مسئلہ تو الگ ہے اور یہ اس دنیا آخرت سے غافل اور دنیا کے اندر آدمی کا دھیان یہ زیادہ اس کو مائل کرتا ہے فَإِنِّي إِذَا رَأَيْتُ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا تو دنیا مجھے یاد آتی ہے اور مجھے دنیا سے کوئی واسطہ نہیں بات سمجھ میں آئی جی آئی
رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابني واوجز فقال اذا قمت الى في صلاتك فصل صلاه مودع ولا تكلم بكلام تعجب منه غدا واجمع الياس مما في ايدي الناس
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے اور صحابہ جو ہیں دل کے بہت صاف تھے ہمارے جیسے نہیں جیسے کہ اگر ہم بیان کرتے ہیں یا ابھی سبق میں ایک گھنٹہ لگ گیا اور میں پوچھوں کہ ابھی اور بیان کرو یا سبق اور پڑھاؤ یا بند کرو تو زبان سے سب کہیں گے ہاں ہاں ابھی اور لیکن دل میں تو یہی ہوگا کہ اب بس کرے تو اچھا ہے بیان کے اندر بھی یہی ہوتا ہے لوگوں سے پوچھے کہ کیا آپ ختم کریں تو سر کو ہلاتے نہیں ختم مت کرو لیکن دل میں دعا جو اجتماع میں عام متن کوئی اور بھی موقع پر لمبی دعا ہوتی ہے پھر لوگ یہ دعا کرتے اب یہ دعا ختم کرے تو اچھا ہے تو زبان الگ ہے ہماری ہمارا دل الگ ہو ہے صحابہ ایسا نہیں تھے یہ صحابی بظاہر ایسے لگتا ہے کہ باہر گاؤں کے آدمی تھے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اذنی وعوجز مجھے وعاظ کرو نصیحت کرو بیان کرو لیکن مجھے لمبا بیان نہیں چاہیے مجھے مختصر بیان چاہیے تو صاف کہہ دیا یہ نہیں کہ بس دو گھنٹے کا بیان کرو چار گھنٹے کا بیان کرو نہیں صاف کہہ دیا کہ مجھے وعاظ نصیحت کرو لیکن مختصر اور کرامت ہے, معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ تین جملوں میں ایسا بیان کیا کہ آج تک علماء اس کی پوری تشریح نہیں کر پائے, کیسے زبردست. اور یہ ایسا ہے کہ ہم سونے سے اس کو لکھیں, اور دنیا کا سونا نہیں, جنت کا سونا, اور دیوار پر لٹکانے کے لیے نہیں, دل میں, دل کے اندر اس کو لکھیں. یہ نصیحت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زبردست فرمائی, ایک اذا قمت فی صلاتک فصلی صلات مودعین, جب بھی تو تیری نماز میں کھڑا ہو تو ایسی نماز پر کہ صلات مودع, آخری سے مودعین, آخری نماز تمہاری. اس کے دو مطلب شرع حدیث میں نے بیان کیا, مودع مودع یعنی وہ تمام دنیا کی چیزوں کو پیچھے چھوڑو. ہم پورے سب مسجد میں جاتے, ابھی عشاء کا وقت ہوگا ہم سب جائیں گے, لیکن کوئی نیو یارک میں ہوگا مسجد کے اندر, کوئی جو ہے کمرے میں ہوگا, کوئی جو ہے کوئی اور کام میں ہوگا, سب کام یعنی سب اپنے کام کو پیچھے چھوڑو, اپنے کمروں کو پیچھے, اپنے گھر کو پیچھے, اپنی دکان کو پیچھے, سب کو ودا کرو, اپنی سب دنیا کی چیزوں کو سب کو ودا کرو, صرف ایک اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور کچھ نہیں, میں ہوں, اللہ میرے سامنے ہے, اور یہ سوچو کہ میں پل صراط پر کھڑا ہوں اور میں اللہ کے سامنے ہوں, ایسی نماز پڑھنے کی کوشش کریں. دوسرا مطلب کہ یہ میری آخری نماز ہے زندگی, جیسے کہ اب ودا کرنی, جیسے کہ لڑکی کی شادی ہوتی ہے اور پھر اس کو ودا کرتے ہیں, اس کو خاوند کے پاس ساتھ بھیج دیتے, ودا کرتے ہیں, تو ایسی نماز پڑھو کہ یہ میری آخری نماز. ظاہر ہے جو آدمی یہ سوچے گا کہ یہ میری آخری نماز ہے تو چند دنوں میں نہیں, چند نمازوں میں اس کی نماز کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے گی, کتنا دھیان نماز میں جمے گا اور کتنے خشوع خضوع سے آدمی نماز پڑھے گا, جو یہ سوچے گا کہ یہ میری آخری نماز ہے. اور یہ سب اس کے لیے ہے کہ ہم اس پر عمل کریں, صرف جاننے کے لیے اور بیان کرنے کے لیے اور اس کو نقل کرنے کے لیے نہیں, لیکن بیان کرنے سے اور اس کو نقل کرنے سے, اس کو لکھنے سے تازہ ہوتا ہے, اور بار بار کہنے سے بہت مرتبہ سننا پڑتا ہے, بہت مرتبہ کہنا پڑتا ہے, تو جا کے کچھ تھوڑا بہت عمل پیدا ہوتا ہے. یہ ہم ایسا, ہمارے دل ایسے نہیں, صحابہ رضی اللہ عنہم سمعنا و اطعنا, سن لیتے اور فوراً عمل کرتے, ہم تو کتنا 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 سنتے تو ابھی عمل میں کتنا کمزور, لیکن بار بار اس کو کہنے سے, سننے سے, پڑھنے سے, غور کرنے سے انشاءاللہ پھر وہ کچھ نہ کچھ ہماری زندگیوں میں یہ چیزیں آئے گی. دوسری بات, ولا تکلم بکلام تعذر منه غدا, ایسے کلام مت کرو کہ کل تمہیں معذرت کرنی پڑے. کل کا مطلب یہاں یا تو قیامت کے دن آپ کو معافی مانگنی پڑے گی, یا اس کے حقیقی معنی کہ آج تم نے تمہارے دوست کو, بیوی کو, بیوی نے شوہر کو کچھ ایسے بہت غلط بول دیا, اور پھر کل جا کے معافی مانگنی پڑے. اور معافی مانگنے میں ذلت ہے, ایک قسم کی ذلت جو آدمی کو برداشت کرنا چاہے اگر اس سے غلطی ہوئی, لیکن کیوں ایسا کام کرو کہ پھر تمہیں ذلیل ہونا پڑے اور جا کے معذرت کرنی پڑے اور معافی مانگنی پڑے, تو بہت سوچ کے آدمی کو بولنا چاہے. اس میں بھی بہت تفصیل ہے کہ زبان جو ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جسمہ صغیر و جرمہ کبیر, زبان جو ہے آدمی بہت احتیاط سے استعمال کرے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ جن ملکوں کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہوتے ہیں, ایٹومک بمبز ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صدر مملکت بس اس کو جب بھی چاہے وہ جا کے بٹن پریس کر سکتا ہے, دبا سکتا ہے اور بم اڑ گیا وہاں سے, نہیں, وہ کتنے کتنے دروازوں کے پیچھے ہوتے ہیں اور کتنے میٹنگز ہونی پڑتی ہے اور کتنے مشورے پھر جا کے اجازت ہوتی ہے آخر میں کہ جا کے ہاں اب جا کے دباؤ. تو زبان کو بھی اللہ تعالی نے دو ہونٹوں کے درمیان رکھا, ایسے نہیں آدمی بغیر ہونٹ ہلائے نہیں بول سکتا ہے, پھر ہونٹوں کو 32 دان کے درمیان رکھے. اور یہ جیسے کہ رائت پولیس ہوتی ہے, جہاں رائت ہوتے ہیں, رائت پولیس ایک الگ دستہ ہوتا ہے دوسری پولیس ہے, اور ان کے ویپنز بھی الگ ہوتے ہیں, تو یہ 32 دان بھی اللہ نے آگے کے چار دانت اوپر کی دو نیچے کی دو الگ رکھے, اس کے برابر چار آٹھ دانت, چار دو دو اوپر دو دو نیچے, وہ الگ, باقی دانت الگ. یہ جیسے کہ رائت پولیس ہے زبان کی حفاظت کے لیے. پھر اس کے اوپر جو ہے جبڑے جو ہے جوز, وہ جیسے کہ آمی کا دستہ. آمی جب بہت زیادہ طوفان ہوتا ہے تو حکومت آمی کو بلاتی ہے, تو یہ زبان کی حفاظت کے لیے اللہ نے اتنا انتظام کیا. زبان کی حفاظت جس نے نہیں سیکھی, کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ بیوی کو ایک ذرا غصہ آیا یا کبھی غصہ بھی نہیں, ایسے ہی تین طلاق بول دیے, اب جو ہے پوری زندگی یہ روتا ہے وہ روتی ہے, بچے بیچارے بچھڑ گئے ادھر سے, نہ ادھر کے نہ ادھر کے, بیچارے پریشان بچے بھی, کیونکہ زبان کی حفاظت نہیں. جیسے کہ آدمی اگر بندوق فائر آرم ایک مرتبہ وہ ٹریگر کو کھینچی تو پھر آدمی مر گیا, اس نے گولی چلائی, اب جو ایک مرتبہ تو اس سے آدمی مر گیا. اب تم یہ چاہتے ہو ڈاکٹر کے پاس کہو جاؤ اور کہو کہ اس کے لیے برتھ سرٹیفکیٹ لکھو, تو یہ کیسے ڈاکٹر برتھ سرٹیفکیٹ, یہ تو مر گیا ڈاکٹر تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ لکھے گا کہ مر گیا. تو ایسے آدمی تین طلاق, تین ایک بلٹ نہیں تین بلٹ وہ طلاق کا بول دیتا ہے, پھر مفتی صاحب کے پاس جاتے اور خوش آمد کرتا ہے کہ تم ایسے فتوا دو کہ نکاح ہے باقی, تم نے طلاق دی اور مفتی صاحب فتوا دیے کہ نکاح ہے باقی, تم نے گولی چلائی اور تم ڈاکٹر سے کہو کہ برتھ سرٹیفکیٹ لکھو, وہ کیسے برتھ سرٹیفکیٹ, تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ. اب مفتی صاحب نے طلاق نامہ لکھ دیا کہ نہیں طلاق ہو گئے, تو تم پھر کیا کہتے ہو کہ سب لوگ کہتے کہ جتنے مفتی ہے وہ گھر توڑواتے ہیں, ہم تو چاہتے, میں بھی چاہتا ہوں, بیوی بھی چاہتی ہے, ہماری دونوں خاندان بھی چاہتے کہ ہم ساتھ ہو جائے, لیکن مفتی صاحب طلاق کا فتویٰ دے رہے. تم نے غلطی کی, تمہاری زبان تم نے قابو میں نہیں, تو زبان بہت بڑی امانت ہے. قولوا قولا سدیدا, یہ سیکھنا پڑتا ہے, قول سدید بولنا یہ سیکھنا پڑتا ہے, یہ بھی بہت بڑی چیز ہے. آدمی بیوی کو کیسے کیسے بول دیتا ہے اور اس کا دل دکھاتا ہے. اکثر ہمارے شیخ فرماتے ہیں مرد کا ایسا خیال بھی نہیں, لیکن خام خواہ اور مذاق کرنے کا طریقہ بھی معلوم نہیں. کہتے ہیں کہ مذاق میں نے بیوی سے کہا مجھے دوسری شادی کرنی ہے, ان کے دل اتنے حساس ہوتے بیویوں کے, ان کو بہت برا لگتا ہے جب آدمی اتنا ہی بھی کہے کہ مجھے, میں سوچ رہا ہوں کہ میں دوسری کیا, تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر میں دوسری شادی کروں. یہ کبھی ایسے نہ بولے, زبان کی بہت حفاظت کرے, ماں باپ کے سامنے, استاد کے سامنے, بڑوں کے سامنے, زبان بہت بڑی امانت ہے, اس کی بہت حفاظت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین نصیحتوں میں سے زبردست ایک نصیحت فرمائے کہ زبان کی حفاظت. اور زبان حفاظت حدیث شریف میں آتا ہے, آدمی ایک بول بولتا ہے اور اس کو خیال بھی نہیں کرتا ہے اور وہ جنت کے اوپر کے حصے تک پہنچ جاتا ہے, اور آدمی زبان سے بولتا ہے اور اس کا خیال نہیں اور جہنم میں گرتا جاتا ہے. دو آدمیوں میں صلح ہونے والا تھا, میاں بیوی کوئی بھی دوست, اور آپ نے جا کے آگ لگا دی ایک بول بولنے سے, اور پھر جو ہے وہ ایک بول سے گناہ کے میں آدمی مبتلا ہو گیا. تو زبان بہت بڑی امانت ہے, آدمی کو بہت خیال کرنا چاہے کیسے زبان, یہ بھی مستقل ایک بیان ہے, اس کو سننا چاہے. اور بہت علماء نے پوری پوری کتابیں لکھی ہے زبان کی حفاظت پر, جتنا ہو سکے اس کا مطالعہ کرے اور کوشش کرے کہ ہماری زبان جو ہے وہ حفاظت میں ہو جائے. جس کی زبان حفاظت میں نہیں اور قابو نہیں تو وہ آدمی بہت پریشان ہوتا ہے دنیا میں. تیسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجمع الایاس فیما ایدی الناس, اور پورا سب جمع کرو, اجمع جمع کرو ایاس کو, نا امیدی کو, پوری نا امیدی کو جمع کرو اس سے جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے, جو مالدار لوگ ہیں ان کے پاس جو ہے تم بالکل مایوس ہو جاؤ جو ان کے پاس ہے, تمہاری امید جو ہے پوری کوشش کرو کہ اللہ ہی سے وابستہ ہو. تمہارے بہت اچھے پکے دوست ہیں, بہت مالدار ہے, بہت سخی ہے, بہت آپ سے کہتا بھی ہے کہ جو بھی تمہیں چاہے وہ مجھ سے کہنا, لیکن تم امید مت رکھو. جو یہ بھی جس آدمی کے اندر حرص اور لالچ پیدا ہو جائے ایک تو جہاں آدمی نے سوال کرنا شروع کیا پھر وہ بند نہیں ہوتا, وہ سوال باقی رہتا ہے ہمیشہ, پھر وہ سوال ہی رہتا ہے. دوسرا یہ کہ جتنی آپ کی عزت ہے کہ آپ لوگوں سے کچھ پیسے نہیں مانگتے ہو, آپ کی عزت بڑھتی جاتی ہے. جہاں آپ نے مانگنا شروع کیا تو آپ کی عزت چلی جاتی ہے, جتنا بھی آپ کا تقدس اور آپ کی بزرگی, لیکن پھر آپ کی عزت چلی جاتی ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور یہ بھی کہ اللہ سے جتنا تم مانگو تمہاری عزت بڑھتی جاتی ہے, لوگوں کے پاس سے جو تم مانگو تمہاری ذلت بڑھتی جاتی ہے, عزت گھٹتی جاتی ہے. اور اللہ سے مانگو, اللہ کسی سے نہیں کہیں گے کہ یہ آدمی نے مجھ سے بھیک مانگی, بلکہ اللہ تمہاری عزت کرے گا. لوگ بھی اگر تم تہجد کے وقت اٹھے اور اللہ سے فریاد کرو, یا اللہ مجھے یہ ضرورت ہے, مجھے وہ ضرورت ہے, آپ میرے لیے انتظام کرے, تو لوگوں کی نظر میں بھی آپ کی عزت بڑھتی ہے. لیکن جو آپ نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا پھر آپ کی عزت گھٹتی ہے. تو یہ بھی بہت بڑی, کتنی زبردست نصیحت ہے, کتنے پیارے رسول اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمائے. لیکن جیسے کہتے ہیں, دا پروف آف دا پڈنگ از ان دا ایٹنگ, جو آدمی عمل کرتا ہے اس کو احساس ہوتا ہے, اور جو آدمی ایسے ہی پڑھتا ہے تو پھر اس کو اس کی قدر صحیح پوری نہیں ہوتی. وہ صرف اگر ہم بیان کرتے رہے, لیکن بیان بھی کرے اس نیت سے کہ ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائے. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے کہ ہم اگر کسی سے ہم مانگتے ہیں یا مانگا, اور اللہ ہمیں بچائے کسی سے مانگنے کو, اور اللہ ہی سے ہم مانگے اور توکل اللہ پر رکھے, اور اللہ ہی سے ہم مانگے تو آدمی کی عزت بڑھتی ہے. جی
عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن خرج معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيه, ومعاذ راكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته. فلما فرغ قال يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا, ولعلك أن تمر بمسجد هذا وقبري. فكان معاذ يشاء عن لفراق رسول الله صلى الله عليه لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة فقال إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. روى الأحاديث الأربعة أحمد رحمه الله.
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مبعوث کیا یمن کی طرف, وہاں کے امیر بنایا, جس کو عامتاً گورنر کہتے ہیں, کہ وہاں کے ذمہ دار, کہ وہاں کے ملک کو سنبھالے اور اسلام کو نافذ کرے اور ملک کو اسلامی طریقے پر چلائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کے لیے پسند کیا اور منتخب فرمایا. الى یمن خرج معه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نکلے مدینہ پاک سے, ان کو بھیج رہے جا رہے یمن کی طرف, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں چل رہے. آخری نصیحت وصیت وغیرہ کرنی جو تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں چلے. یوصی ہے, آپ ان کو وصیت فرما رہے تھے کہ وہاں تم جاؤ تو کیسے عمارت کرے, کیسے اسلام کو چلائے, لوگوں کا مزاج کیسا ہوگا, لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہوگا, مختلف لوگوں کا مزاج کیسا اور ہر ایک کے ساتھ کیسا, جو بھی اس وقت کے مناسب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وصیت فرما رہی تھی, جس کو آج ہدایتی بیان کہتے ہیں. طلبہ کو بھی کبھی جو ہے کوئی استاد, کوئی محتمیم, کوئی باہر سے مہمان آتے ہیں تو طلبہ کو وصیت کرتے ہیں کہ اس طریقے سے پڑھو, فارغ ہونے کے بعد اس طریقے سے کام کرو, یہ تمام چیزیں ایسے وصیت. جماعتی جو نکلتی ہے تو ہدایتی بیان ہوتا ہے کہ جماعت میں تم جا رہے ہو اس طریقے سے کام کرنا, اس طریقے سے کام کرنا. تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وصیت فرمائی. اور یہ عجیب جملہ آگے کا ہے, معاذ راکب, آپ سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹنی پر سوار تھے, ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی تحت راحلتہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اونٹنی ان کی سواری کے نیچے پیدل آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے اور لاڈے رسول, خاتم النبیین, بعد از خدا بزرگ تو ہی. لیکن یہ کام اتنا اہم کام ہے کہ وہاں جا کے اسلام کو نافذ کرو, اسلام کو پھیلاؤ وہاں، لوگوں کو اسلامی طریقے سے ان پر حکومت خلافت کرو، تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بذات نفیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے ہیں، اور حضرت معاذ اور ظاہر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہوگا حضرت معاذ کو، ورنہ حضرت معاذ کہاں برداشت کرتے کہ میں سوار اور میں اللہ کے نبی اور پیدل چل رہے ہیں. لیکن یہ کہ وہ ایسا موقع تھا، تو یہ بھی اس کے اہمیت بتا رہے کہ کتنا اہم کہ اسلام جب آپ جاؤ کہیں اور آپ کو ودا کرنے کے لیے آپ کے بڑے جو ہے وہ آپ کو نصیحت کرے، آپ کے ساتھ چلے، آپ کی توقیر اور آپ کی عزت کرے، آپ سوار ہو وہ نیچے پیدل چل رہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ایک تو وہ ہدایتی بیان اور ایسے وصیت وغیرہ کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے. اور یہ جو آپ صلی اللہ یہ جملہ جو نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے تھے اور حضرت معاذ سوار ہو رہے تھے، تو اس میں بھی بہت زیادہ اہم سبق کہ یہ کتنا اہم کام تھا، کتنا ضروری کام تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس طریقے سے واعظ فرما رہے تھے. فلما فرغا، جب وہ ہدایتی بیان پورا ہو گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا تھا کس طریقے سے کام کرنا، اور کافی پہ چلے ہوں گے، کافی وصیت کی ہوگی. قال یا معاذ، پھر فرمایا اے معاذ رضی اللہ عنہ، انک عسى الا تلقانی بعد عام هذا، ایسے لگتا ہے کہ اس سال کے بعد آپ مجھ سے ملاقات نہیں کرو گے. تو یہ جملہ کتنا بھاری ہوگا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. اور آگے بتاتے ہیں کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ جملہ کتنا بھاری تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایسے لگتا ہے یہ ہماری آخری ملاقات ہے کہ آپ جا رہے ہو، میں نے آپ کو وصیت کی، مطلب میرا مقصد دنیا میں آنے کا اسلام پھیلانے کا تھا، اور یہی سلسلہ ہے کہ میں آپ کو بھیج رہا ہوں اسلام، آپ وہاں جا کے پھیلائے اور اسلامی حکومت نافذ کرے، قائم کرے خلافت اور اسلام کے مطابق، اور آپ اس کی زیادہ فکر نہ کرے اگر میں رہوں یا نہ رہوں، اصل چیز کام ہے، اشخاص نہیں ہے، کام ہے. بہت سے لوگ اشخاص کو اور افراد کو مقصود بناتے ہیں، اصل میں کام مقصود ہے، افراد مقصود نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تمام صحابہ، اسلام چلتا رہا. جب ہمارے شیخ الحدیث مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بہت پرانے شیخ الحدیث، ان کے وصال پر قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بیان فرمایا، اس میں یہ فرمایا کہ دیکھو جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے دنیا میں تو لوگ حضرت ابو بکر کو پورا نہیں سمجھے کہ کون شخصیت ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر کون شخصیت ہے. پھر حضرت عمر کو نہیں پہچانتے تھے، جب حضرت ابو بکر تشریف لے گئے پھر حضرت عمر کو لوگوں نے پہچانا. اسی طریقے سے جب بڑے جاتے ہیں تو دوسرے لوگ ان کی جگہ پر آتے ہیں، پھر اللہ ان سے کام لیتے ہیں. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے، اس وقت لوگ مولانا یوسف کو نہیں جانتے تھے، پھر مولانا یوسف کتنے، اس کے بعد جو ہے وہ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب. تو اس طریقے سے کام چلتا رہتا ہے کہ آدمی مقصود نہیں ہے، آدمی کو کام کرنا چاہے، کام مقصود ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی کوئی شیخ سے بیعت ہوا اور اس کا کام نہیں ہو رہا ہے، اللہ سے تعلق پیدا نہیں ہو رہا ہے، تو پھر وہ شیخ مقصود نہیں، شیخ خدا نہیں ہے، اللہ سے تعلق اور اللہ سے نسبت وہ مقصود ہے. تو پھر دوسرا شیخ تلاش کرو، جن سے تم ایک ڈاکٹر سے تمہارا علاج نہیں ہو رہا ہے تو تم کیا کرتے ہو، دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو. تو اسی طریقے سے کام جو ہے وہ مقصود ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کام جو ہے اس کو اہمیت دو، میں رہوں یا نہ رہوں اسلام چلتا رہے، پھلتا رہے، پھولتا رہے، پوری دنیا میں اسلام پھیلے پھولے. وَلَعَلَّكَ أَن تَمُرَّ بِمَسْجِدِ هَذَا وَقَبْرِ، اور ایسے لگتا ہے کہ آپ یہ میری مسجد سے گزرو گے اور یہ میری قبر کے پاس سے آپ گزرو گے، میری مسجد سے گزرو گے اور میری قبر، وہاں میری قبر ہوگی، کیونکہ نبی جہاں ان کا انتقال ہوتا ہے وہ وہیں مدفون ہوتے ہیں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال وصال ہوا اور وہ متصل تھا مسجد کا, اور مسجد کے توسیع کے بعد وہ مسجد کا حصہ بن گیا, تو قبر وہی ہے آج تک, وہی ہے قبر. تو آپ میری مسجد سے گزرو گے اور آپ میرے قبر سے گزرو گے, لیکن آپ مجھے پھر زندہ نہیں پاؤ گے. فبکا معاذ جشعاً لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر بہت روئے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ, بہت 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 ان کو بہت افسوس ہوا اور دل کو بہت صدمہ لگا. اور اس سے حضرت معاذ رضی اللہ, ظاہر ہے حقیقت تو یہی ہے کہ دین جو اصل ہے, لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صحابہ کو تھی, ہم تو اس کو کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتے اور کبھی سمجھ بھی نہیں سکتے. اللہ کرے کہ ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو, اور اس کے لیے سیرت کی کتاب کا مطالعہ آدمی ہمیشہ کرے, کوئی نہ کوئی سیرت کی کتاب. اور دوسرا یہ کہ جیسے قصیدہ مردہ شریف ہے, نشر طیب ہے, یہ جتنے قصائد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں, آدمی اس کو پڑھتا رہے اور سنتوں پر عمل کرے, اور اس کو جتنا بیان کرے گا اتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی. اور حضور صاف حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی مومن کامل نہیں ہوتا جب تک کہ میری یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے جان سے زیادہ اس کے اندر نہ ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, یہ بھی صاف دلیل ہے کہ صحابہ دل کے بہت صاف تھے, انہوں نے فوراً فرمایا اے اللہ کے رسول, میں اپنی محبت زیادہ پاتا ہوں اپنے اندر آپ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عمر, پھر ابھی تک آپ کا ایمان کامل اور مکمل نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالی حضرت عمر کو وہ درجہ عطا فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ پیارے خود کی جان سے. اب ہم سوچے, آج ہم بھی دعویٰ کرتے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, لیکن سنتوں سے کتنی محبت, غیروں کے طریقے کتنا ہم اپناتے, دارش پوری سنت کے مطابق نہیں رکھ پاتے, یہ اتنی بھی محبت نہیں. ٹوپی جب بھی موقع ہو ٹوپی اتار دیتے, اسلامی لباس اتار دیتے, غیروں کے طریقوں کو اختیار کر کے, تو یہ محبت کی علامت نہیں ہے. المحب لمن يحب مطيع, محب جو ہے اپنے محبوب کا مطیع ہوتا ہے. تو ہم دیکھیں ہم کتنے سنت پر کتنے کوشش, کتنے ہماری زندگی سنتوں میں ڈھلی ہوئی ہے, کتنی سنتوں پر ہم چلتے ہیں. یہ سوچو کہ مسواک کی سنت ہم کتنے اس پر پابند ہیں, کتنے ہم میں سے ایسے ہیں کہ مسواک کی سنت کرتے ہیں. اور بھی سنتیں, موٹی موٹی سنت, باریک باریک تو بہت دور کی بات ہے, لیکن موٹی موٹی باتیں, جب بھی ذرا چھٹی ہو گئے کپڑے ہمارے بدل جاتے ہیں, ذرا باہر مدرسے سے گئے ہمارے کپڑے بدل گئے. تو یہ تمام چیزیں, تو ہمیں سنتوں سے کتنی محبت. تو یہ ہے کہ صحابہ کو بے انتہا محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. قصہ لکھا ہوا ہے کہ ایک جو واقعی بزرگ تھے, نیک صالح بزرگ, ان کے دل میں یہ آیا کہ جیسے صحابہ کو محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, مجھے بھی اتنی محبت ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو دکھانا تھا کیونکہ وہ اللہ کے بھی پیارے تھے. تو وہ دیکھا کہ ایک یہ گھوڑا گالی جو ہے, گھوڑے اور وہ جو پیچھے اس کے گالی جو چلتی ہے, یہ جا رہے تھے, اور اس میں آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور پیچھے چار صحابہ اور یہ بزرگ. پھر یہ گھوڑا جو ہے وہ ایسے ڈیکلائن, جہاں زمین نیچے جاتی ہے اور پتھریلی زمین تھی, ایسی جگہ پر پہنچے, اور کسی نے اعلان کیا کہ یہ گھوڑا گالی کو فوراً روکو, ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی خطرے میں ہے, یہ جا کے کہیں ٹکرائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطرے میں ہوں گے. تو انہوں نے فوراً سوچا کہ چار بڑے بڑے پتھر میں لو اور ہر پہیے کے پاس رکھو تاکہ وہ گاڑی کو روکو, لیکن وہ جتنے میں انہوں نے سوچا, اس سوچنے میں کتنی دیر لگتی ہے, چاروں صحابہ نے اپنی جانیں لگا دی چاروں پہیے کے پاس. تو ان کو پھر خیال آیا کہ ہم تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے صحابہ کو کتنی محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. صلح حدیبیہ کے موقع پر اور موقع بدر کے موقع پر, حنین کے موقع پر صحابہ نے کیسے جان نثاری اور کیسے محبت کا ثبوت دیا. آج تو ہم یہ بھی سوچے کہ کتنا درود ہم پڑھتے روزانہ, آج ایسا ہو گیا کہ مشہور ہے کہ محدثین جو ہیں اور درس حدیث میں سب سے زیادہ درود پڑھا جاتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنا آتا ہے؟ ہم سوچے کہ ہم یہاں بھی کم از کم درود پڑھتے ہیں، روزانہ کم از کم 10 مرتبہ درود پڑھتے ہیں، کتنی ہماری محبت درود. اور یہ ایسی بات ہے کہ آدمی کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں، اگر آپ اگر کوئی آپ کو بیان کرے لمبا چوڑا، دیکھو تمہاری شادی ہونے والی ہے، بی بی سے محبت کرنے، پیار کرنے، تو یہ پاگل آدمی، یہ تو اس کے بیان کی ضرورت ہے. تو ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، حقیقت میں مومن کو اس کے بیان کی ضرورت نہیں ہے، خود فطری طور پر ایسی محبت ہونی چاہیے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے، ہم اس میں بھی بہت زیادہ کمزور ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ اتنی کمزوری کے باوجود اپنے آپ کو اچھے مسلمان سمجھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تک بہت اس میں کمی ہے ہمارے اندر، ظاہر کے اعتبار سے، اندر کے اعتبار سے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو بہت اچھے نیک سمجھتے ہیں. اللہ ہمیں صحیح سمجھ اور صحیح محبت عطا فرمائے. ثم التفت، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیرا، یعنی فاقبل بوجهه نحو المدینہ، اور حضرت معاذ یمن کی طرف جا رہے ہیں جو جنوب میں ہے، اور مدینہ پاک شمال میں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ مدینہ پاک کی طرف. یہ ایسا ہی ہوتا ہے جب کوئی واقعہ بنتا ہے اور دونوں آدمی جس کے درمیان میں یہ دونوں کو بہت رونا آتا ہے، تو ایک آدمی سر نیچے کر دیتا ہے یا دوسری طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ اگر دونوں کی آنکھیں ملے اور دونوں روتے تو اور زیادہ رونا ہوتا ہے. تو حضرت معاذ رو رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر شاید ملاقات نہیں ہوگی، بلکہ یقیناً آپ نے فرما دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ دوسری طرف، مدینہ شریف کی طرف، دوسری طرف منہ کر دیا. فقال، پھر یہ بات فرمائی جو بہت اہم ہے اور خلاصہ ہے اس حدیث کا اور اس کتاب سے جو متعلق ہے، کتاب الرقاق سے یہ جملہ فرمایا، ان اول الناس بی، سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے زیادہ قریب مجھ سے لوگوں میں کون ہے؟ المتقون، جو متقی ہوتے، وہ جو پاس رہتے ہیں لیکن وہ امتثال اوامر نہیں کرتے، وہ اتباع نہیں کرتے، وہ لوگ قریب نہیں ہے، وہ اول الناس نہیں ہے. اول الناس جو متقی ہوتا ہے، من کانو، جو بھی ہو، سفید آدمی ہو، کالا آدمی ہو، پڑھا لکھا آدمی ہو، ان پڑھ آدمی ہو، جس کے اندر جتنا زیادہ تقوی وہ زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب. وحیث و کانو، اور جہاں بھی ہو، وہ جہاں بھی ہو، یمن میں چلے جائے لیکن متقی رہے، تو وہ مجھے ان سے بہت زیادہ پیار ہے. اور وہ اس زمانے چودہویں صدی کے اندر کا آدمی ہو، یعنی 21ویں صدی کے آدمی ہو، لیکن متقی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب ہے. تو یہ ہے کہ متقی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ قریب ہے. جو بھی ہو، جہاں بھی ہو، جس زمانے میں ہو، کیسے بھی ہو، متقی آدمی، اور جس کے اندر جتنا زیادہ تقویٰ ہوگا اتنا زیادہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا.
فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن النور إذا دخل صدر انفسخ. فقيل يا رسول الله، هل تلك من عدم يعرف به؟ قال، نعم، التجافي من دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل نزوله.
حضرت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعنه فرماته كعب صلى الله عليه وسلم نے اس آية پاک کی تلاوت کی، فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام. جس آدمی کا اللہ ارادہ فرماتے ہیں کہ اس کو ہدایت دے، یعنی اسلام کی ہدایت، اللہ کے پاس آوے، یشرح یوسع قلبه، یعنی اس کا دل کو اللہ وسیع کر دیتا ہے، اس کا دل اللہ کھول دیتا ہے، یشرح صدره للاسلام. جس کو ایک ہمارے بہت اچھے دوست ہے حاجی فخر الدین صاحب رحمت اللہ علیہ، بہت نیک آدمی تھے، تبلیغی آدمی، وہ تبلیغ میں تھے تو دعوت ہر جگہ، تو جہاں ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک آدمی سے کہا وہ دعوت دی ان کو تو وہ نہیں مان رہے تھے نہیں مان رہے تھے بہت. پھر ان سے آخر میں کہا کہ دیکھو تم ایسا کرو کہ جس خدا نے تمہیں پیدا کیا اس خدا سے مانگو کہ یا اللہ جو سب سے سچا جو سچا دین ہو پوری دنیا میں اور آپ کو جو سب سے اچھا دین لگتا ہے اس کے لیے میرے دل کو کھول دو. تو پھر اس کو ہدایت مل گئی. تو اللہ ایک وہ خدا ہے جس کو جو خدا جس کا دل کھول دے. اور اسباب کو ہمیں اختیار کرنے چاہے. تبلیغی جماعت مسلمانوں میں عامتاً کام کرتی ہے. علماء جو ہے وہ بہت سے علماء دوسرے غیر لوگوں میں کام کرتے ہیں لیکن اصل چیز جو ہے منبع جو ہے فاؤنٹن جو ہے وہ اللہ کی طرف سے. انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء. لیکن اسباب کے طور پر ہم مکلف ہیں اسباب کے اور کوشش کے ہم مکلف ہیں اور نتیجے کے ہم مکلف نہیں. وہ تو اللہ پر ہے اور اللہ پھر جس کے دل میں ڈالے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. تو جس کے اللہ تعالی چاہے بہت سے لوگوں سنم خانہ میں بت خانے میں اللہ نے وہاں ان کی ہدایت کا فیصلہ کیا وہاں سے وہ نکلے اور وہ مومن نکلے. اور بہت سے لوگوں ایسے حرام کی جگہوں پر گئے لیکن اللہ نے ان کے دل میں وہاں ہدایت ڈال دی وہ ہدایت یافتہ ہو گئے. تو یہ اللہ کی طرف سے یہ آیت بتا رہے ہیں کہ جس کے طرف اللہ ہی رہا. اور اصل یہ بھی جانو جیسے کہ لا تمن علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ھداکم للایمان ان کنتم صادقین. کہ تم نے اسلام قبول کیا اعراب سے فرما رہے اللہ تعالی کہ تم اس کا احسان مت جتاؤ. احسان اللہ کا ہے تم پر کہ تم مسلمان کہ اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا. ہمارا جو مسلمان بننا ہم جو عالم بن رہے حافظ بنے ہمارا کوئی احسان اللہ تعالی پر نہیں اور ہمارا کوئی احسان اسلام کے اوپر اور کسی پر نہیں. ہم جو سبق پڑھ رہے اور جو استاد سبق پڑھا رہے وہ بھی کسی پر احسان نہیں اللہ کے احسان ہم پر ہے. جیسے کہ ایک آدمی 10 ملین رینڈ کی چیک لکھتا ہے اور وہ قلم یوں سمجھے کہ میں نے بہت بڑا احسان کیا کہ میں نے 10 ملین رینڈ کی چیک لکھی. وہ آدمی جو اتنا مالدار ہو جو 10 ملین رینڈ کی چیک لکھ سکتا ہے اس کے پاس کتنے قلم ہوں گے. تو یہ قلم استعمال کرے یا وہ دوسرا قلم استعمال کرے وہ کوئی بھی قلم استعمال کرتا ہے کر سکتا ہے. تو خدا جس کو چاہے اللہ عالم بنا دے اللہ جس کو چاہے حافظ بنائے مسلمان بنائے. تو ہمارا کوئی احسان اللہ کے اوپر نہیں. بلکہ اگر وہ قلم اترائیں پوسٹ کرے کہ میں نے 10 ملین رینڈ کی چیک لکھی اور اکثر اترانے میں پھر غلطی ہو جاتی ہے پھر اسی قلم سے آپ کو وہ چیک پر کینسل لکھنا پڑے گا. تو جو آدمی اتراتا ہے کہ میں بڑا عالم بن گیا میں بڑا حافظ بن گیا میں نے احسان کیا مسلمانوں پر کہ میں مسلمان ہوا. جیسے کوئی صدر مملکت وہ مسلمان ہو جائے اور وہ مسلمانوں پر احسان جتائے کہ دیکھو میں مسلمان ہو گیا تو ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ اللہ کینسل کر دے. آدمی کو کبھی اترانا نہیں چاہے جو بھی اللہ توفیق دے اللہ تعالی کی نعمت سمجھے اور اللہ کی طرف سے اور اللہ کا شکریہ ادا کرے. تو اللہ جس کو چاہتا ہے اللہ اس کا دل کھول دیتا ہے اسلام کے لیے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالی دل کو کھول دیتا ہے اسلام کے لیے ان نور اذا دخل الصدر انفسح کہ جب یہ نور دل کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو دل خوشادہ ہو جاتا ہے کھل جاتا ہے. اس کا دل جو ہے وہ اللہ کی ذات پر یقین پھر وہ دنیا کا خوف نہیں دنیا کی تمہ اور لالچ اس سے نکل جاتی ہے اور آخرت کی طرف یہ مائل ہوتا ہے اللہ کے خزانے کی طرف. تو یہ ہے کہ آدمی دیکھے کہ میرے اندر دنیا کی کتنی محبت ہے آخرت کی کتنی محبت. جتنا اسلام اندر میں آیا صرف اسلام کا ماننا نہیں ہے پھر دل کھل جاتا ہے پھر اس آدمی کو جیب سے زیادہ غیب پر یقین ہوتا ہے. آج تو ہمارا یقین جیب پر ہوتا ہے کہ جتنے میرے پاس ہے اس پر میرا یقین اور جو اللہ کے پاس ہے خزانے میں غیب میں اس پر یقین نہیں. آج جو ہے ہمارے پاس پیسے ہیں جو کچھ ہے کپڑے ہیں اس پر کہ میرے پاس یہ بھی ہے انتظام ہے مجھے گھر جانا ہے میرے پاس ٹکٹ ہے یہ ہے ویزا کا مسئلہ ہے یہ ویزا ہے تو اس پر کہ ویزا میرا ہو گیا اس پر یقین، لیکن اللہ کے خزانے پر وہ یقین ہمارا بہت کمزور ہے، اور اس پر محنت بھی بہت کم ہوتی ہے کہ آدمی محنت کرے کہ اللہ تعالی کی ذات پر بھروسہ، تو جتنا دل کھل جاتا ہے پھر جو ہے اس کا بھروسہ زیادہ اللہ تعالی پر ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالی جتنا یقین انا عند ظن عبدی بی، جتنا ہمارا یقین ہوتا ہے اللہ تعالی کے ساتھ اللہ ایسا معاملہ فرماتا ہے. ایسے بیان کر لینا تو بہت آسان ہے اور سن لینا بھی بہت آسان ہے، لیکن اس کے حقیقت دل میں آئے یہ تو ایک اور بات ہے. یہ تو اللہ جس پر فضل فرمائے اور وہ یقین اللہ عطا فرمائے اور وہ توکل اور وہ اللہ تعالی انشراح قلب، جس کو انشراح قلب دے تو اس کو انشراح ہوتا ہے. ایسے آدمی بہت سے مسائل میں بھی وہ پریشان نہیں ہوتا ہے، معاملہ اس کو صاف نظر آتا ہے، اللہ اس کو اللہ اس کا دل جو ہے اللہ کھول دیتا ہے اور وہ مسائل کو بھی آسانی سے سمجھ لیتا ہے. تو یہ ہے کہ اللہ تعالی اس کا دل کھول دیتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن آیت اللہ تعالی کا کلام کا کی تفسیر کی، پھر صحابہ نے پوچھا، فقیر ایک صحابی رضی اللہ نے پوچھا یا رسول اللہ هل لتلک من عالمین، کہ یہ جو ہے آپ نے فرمایا کہ النور اذا دخل صدر انفسح، کہ کیا اس کی کوئی علامت ہوتی ہے؟ ہمارے شیخ جزاهم اللہ خیر نے فرمایا کہ اللہ صحابہ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے یہ سوال کیا. اگر یہ سوال نہیں کرتے تو آج ہم لوگ اپنے سمجھ کے مطابق اور اپنے دماغ، اور ہمارا دماغ ہے بھی کیا چیز، لیکن ہمارے دماغ سے ہم سمجھتے جو آدمی سفید رنگ کا ہوتا ہے کہ اس میں بہت نور ہے، اور جو آدمی بیچارہ ساولا رنگ کا ذرا گہرا رنگ کا تو اس میں اندر اس کے اندر کوئی نور نہیں. لیکن یہ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا، اور جواب جو ہے نے اس مسئلہ کو صاف کر دیا کہ تمہاری چہروں کا رنگ اور بدن کا رنگ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تم کالے رنگ کے ہو، سفید رنگ کے ہو، تم کیسے بھی ہو، اس سے کوئی اس کا تعلق نہیں. یہ تو کوئی اور معاملہ ہے اور کوئی اور چیز. وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا هل تلک من عالم یعرف به، کہ اسے پہچانا جاوے کہ اللہ تعالی نے یہ نور اس کے دل میں ڈالا، جس کا دل اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، پھر اللہ نے وہ نور اس کے دل میں ڈالا، تو اس کو کیسے معلوم ہو؟ ہمیں، مجھے، آپ کو کیسے معلوم ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تشریح فرمائے، اور اس پر ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو جانچے کہ کتنا یہ ہمارے اندر ہے. پہلی چیز التجافی من دار الغرور، کہ دنیا سے آدمی دور ہو جائے، وہ بعد اختیار کرے، تباعد، دنیا سے اس کا تعلق نہیں، جس کو بزرگوں نے بہت پیارے الفاظ میں بیان کیا، دست بکار ید دست بکار ید
دل بیار.
ہاں، تمہارا ہاتھ تمہارے کاموں میں ہے، دکان چلا رہے ہو، بزنس کر رہے ہو، فیکٹری چلا رہے ہو، کام اس میں، اور دل بیار، اور تمہارا دل جو ہے اللہ کے ساتھ. ایک مرتبہ بہت برسوں پہلے مکہ شریف میں میں نے دیکھا ایک چھوٹا بچہ، شاید 10 سال کی عمر کا ہوگا، وہ چھوٹی کوئی دکان پر بیٹھا ہوا تھا اور 10 گاہک کو وہ سب سامان بیچ رہا تھا، اس کو اس کو اس کو چینج دینا، اس سے پاس مال دینا، اس کو دینا وغیرہ، اور وہ اتنا مشغول. ایک آدمی، یہ قصہ شروع ہوتا ہے، ایک بزرگ جو ہے وہ کعبہ شریف میں دیکھا کہ ایک آدمی ملتزم پر ہے اور اس کا چمٹا ہوا کعبہ شریف سے ہاتھ کعبہ کو لگائے ہوئے اور خوب آہوزاری سے دعا کر رہے تھے. جو انہوں نے وہ بزرگ صاحب کش بزرگ تھے ان کے دل پر نظر ڈالا تو دیکھا کہ اس کا ان کا کوئی تعلق اللہ سے نہیں، ظاہری صورت ہی ہے. اور پھر مکہ شریف کے بازار میں گئے اور دیکھا کہ ایک آدمی اتنے لوگوں کو سامان بیچ رہا ہے وغیرہ کر رہا ہے، اس کے دل پر نظر ڈالا تو دیکھا کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کا دل اللہ سے غافل نہیں. تو یہ ہے وہ چیز جو ہے کہ آدمی جو ہے دنیا کا کام تو کرے لیکن اس کا دل دنیا کے کاموں میں نہ لگے، اس کا دل اللہ کے ساتھ ہو. ایسے بہت سے لوگ ہیں جو عالم بھی نہیں لیکن سفر بھی کرتے تو نمازوں کا خیال کرتے ہیں کہ ہم فلا جگہ پر نماز پڑھیں گے, فلا جگہ بلکہ جماعت کے ساتھ ہمیں نماز ملے گی, اس کا کتنا خیال کرتے ہیں. اور ہم جو ہیں مولوی لوگ گنجائش نکالتے ہیں کہ سفر میں جماعت کے ساتھ نماز ضروری نہیں ہے, ہم ویسے بھی ہی پڑھ لیں گے. اور ہم جو ہیں نمازیں جو ہے بہت مختصر کرتے ہیں, زہر دو فرض پڑھ لے. اور دوسرے لوگ کتنے ہیں جو اہتمام کے ساتھ اور بھی پوری اپنی نماز پڑھتے ہیں. تو یہ ہے کہ دل جو ہے وہ دنیا کے کاموں میں نہ لگے. ہاتھ البتہ دنیا کے کاموں میں آدمی دنیا کا کام کرے لیکن اس کا دل جو ہے وہ اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے, ایسا ہونا چاہیے. حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ سنایا کہ ایک جو اللہ والے نیک بزرگ تھے وہ حج کو جا رہے تھے, راستے میں وہ ایک اور اپنے دوست جو ہے بزرگ, یہ پہلے بزرگ جو حج کو جا رہے تھے غریب آدمی تھے اور وہ دوست جو ان کے تھے وہ بھی بزرگ تھے لیکن مالدار تھے, تو ان کے یہاں ذرا ٹھہر گئے. ٹھہرنے کے بعد پھر ان کو دعوت دی کہ میں حج کو چل رہا ہوں, آپ ساتھ میں چلے. فوراً وہ تیار ہو گئے, اتنے مالدار اور اتنے دنیا ہونے کے باوجود فوراً وہ تیار ہو گئے. اگلی منزل پر پہنچے تو یہ پہلے بزرگ انہوں نے کہا اوف میرا لوٹا جو ہے جگ میں تمہارے گھر بھول آیا. تو وہ دوسرے بزرگ نے کہا جو بہت مالدار تھا کہ کیا بس یہی تمہاری بزرگی ہے کہ ایک جگ میں تمہارا پورا دل لگا ہوا ہے, کہ تم تمہارا لوٹا وہاں بھول گئے بس اسی کے اندر تمہارا دل لگا ہوا ہے, تم نے ایک مجھے دعوت دی کہ چلو حج کے لیے میں فوراً تیار ہو گیا. تو یہ ہے کہ ہم کتنے ایسے تیار نماز کے لیے. حضرت زبیدہ جو ہے جنہوں نے ہارون رشید کی بیوی, وہ ایک مرتبہ ان کو پانی کی خواہش ہوئی تو پانی خادمہ نے دیا, بھون کو لگایا اور اذان شروع ہوئی. تو اذان شروع ہوئی تو انہوں نے کہا بعد میں پیوں گا, پہلے اذان کا جواب. اس پر اللہ نے مغفرت کر دی کہ دیکھو کہ ضرورت ہے پانی کی لیکن اذان کو ترجیح. تو یہ ہے کہ آدمی دنیا کا کام تو کرے لیکن ترجیح دے دین کو. التجافی یعنی دار الغرور, اور یہ بھی اہم جملہ ہے, دار غرور یہ نہیں ہے. التجافی یعنی دنیا, یعنی ہے مطلب تو دنیا لیکن یہ دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر فرمائے کہ دار غرور ہے, دھوکے والے گھر. یعنی عقل مندی سے بھی آدمی سمجھے کہ میں کیسے میرے دل کو دھوکے میں ڈالوں. اگر آپ کو معلوم ہے کہ فلاں آدمی آپ کو دھوکہ دے گا اور پھر بھی آپ اس کے ساتھ بہت دوستی کرتے ہو اور اپنے سب پیسے ان کے پاس امانت رکھتے ہو, ان کے پاس انویسٹ کرتے ہو اور آپ کو معلوم ہے یہ آدمی بہت بڑا دھوکہ باز ہے, تو اسے برکر کون بے وقوف ہوگا. تو یہ دنیا جو ہے یہ دار الغرور ہے جس کو اللہ نے فرمایا وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. تو یہ دنیا جو ہے متاع غرور ہے, تو اس کے ساتھ دل لگاؤ یہ تو بہت ہی دھوکے کے بعد خود کو دھوکہ دینا ہے. ہاں دنیا میں اتنا کہ دنیا سے متاع ہے, تھوڑی دین کے لیے کچھ فائدہ اٹھانا. اور دنیا ہمارے شیخ فرماتے اس اعتبار سے دنیا اچھی جگہ ہے کہ یہ مزرعۃ الآخرہ ہے, کہ یہاں آخرت کی تیاری آدمی کر سکے. اللہ نے جسم دیا, جسم کو استعمال کرو نماز کے لیے, ذکر کے لیے, اللہ کے احکامات کے لیے. اللہ تعالی نے زمین دی, زمین کے اوپر سجدہ کرو, یہ اللہ کے حکموں کے لیے استعمال کرو. ہاں دھوکا میں مت پڑو دنیا کے. دوسری بات یہ کہ کیسے پتا چلے کہ وہ اسلام کا نور دل میں داخل ہوا, ایک یہ کہ دنیا میں دل نہ لگے, دوسرا یہ والانابت الی دار الخلود, اور انابت رجوع ہو دار خلود کی طرف. اور یہاں بھی آخرت نہیں فرمایا, دار الخلود فرمایا, یعنی اس کا مطلب یہ کہ جو ہمیشہ کا گھر ہے, جہاں تم ہمیشہ رہو گے وہاں دل لگاؤ, وہاں جانا ہے وہاں سے دل لگاؤ. تو یہ ہے کہ آدمی دل اس کا آخرت میں, جو حدیث شریف میں آتا ہے الدنیا سجن المؤمن, تو کون آدمی ہے جو قید خانے میں رہنے کو پسند کرتا ہے. اگرچہ اس حدیث کی تشریح اور طرح سے بھی ہے لیکن یہ بھی ایک ہے کہ سجن کو فرمایا. اور کون آدمی ایسی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے قید خانے میں زیادہ دین رکھو. ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ قید خانے سے جلدی نکل جائے. تو جن لوگوں کو حقیقت آخرت کی معلوم ہوگی وہ یہی چاہتے کہ ہم دنیا سے جلدی نکل جائے, اور اللہ کے پاس چلے جائے. یہاں دنیا کے مصائب, دنیا کے تکالیف اور جن چیزوں کے ہم مکلف ہیں اسے چھٹی مل جائے اور اللہ کے پاس جا کے آرام, اللہ تعالی کے جوار رحمت میں آدمی جا کر کے پہنچ جائے اور وہاں آرام سے رہے, تو یہ اس کا دل آخرت میں لگے, دین کے کاموں میں اس کا دل لگے اور دنیا کے کاموں میں اس کا دل نہ لگے. دوسری نشان. تیسری نشانی, والاستعداد للموت قبل نزولہ, اور موت کی تیاری کرتا ہے موت کے آنے سے پہلے. یعنی جیسے کہ آپ کو سفر کرنا ہو اور سفر کے لیے آپ پہلے سے تیاری کر چکے, ٹکٹ بھی بک ہو گئی, ویزا بھی, آپ کا سامان بھی پیک, ایئرپورٹ جانے کے لیے گاڑی بھی تیار, سب کچھ. تو جب آپ کا وقت, آپ گھر ہی دیکھتے رہتے ہو کہ کتنے بجے میری گاڑی آئے گی, میرے ایئرپورٹ چلا جاؤں اور میں سفر کروں. لیکن جس کو سفر کرنا ہے لیکن اس نے ٹکٹ بھی بک نہیں کرائی, ویزا کا انتظام بھی نہیں, ایئرپورٹ جانے کے لیے گاڑی کا انتظام بھی نہیں, تو وہ آدمی کتنا پریشان ہوگا. اور ہماری جو سفر آخرت وہ اس وقت ہو سکتی ہے, ہم میں سے کوئی بھی ابھی بھی جو ہے انتقال ہو سکتا ہے, ہم نے کیا استعداد اور تیاری کی. حدیث شریف میں آتا ہے تین رات ایسے نہ گزرے, اور شاید ایک روایت میں دو رات آتے ہیں کہ ایسے نہ گزرے کہ آدمی کا وصیت نامہ لکھا ہوا نہ ہو. تو تیاری ہے. جس آدمی کے پاس کوئی بھی چیز ہو جس کے وصیت کرنی چاہے تو آدمی کو وصیت کرنی چاہے. جیسے مثلا قضا روزہ ہے آدمی کے, قضا نماز ہے, یا اس کو کوئی مال کی ملکیت اس کے پاس ہے اور وہ بالغ ہو چکا, تو وہ لکھ دے کہ یہ میرا پاس اتنا مال ہے, فلا جگہ پر رکھا ہوا ہے, فلا آدمی کے پاس امانت میں ہے, بینک میں میرے پاس اتنے پیسے ہیں, یہ سب لکھا ہوا ہوتا ہے. تو یہ سب استعداد للموت قبل نزول. اور جو آدمی کوئی بے فکری کے ساتھ, نہ تو کوئی وصیت نامہ, نہ تو کوئی تیاری, نہ تو کوئی یہ لکھا کہ مجھے کسی آدمی کو اتنا پیسے میں نے قرضہ لیا, وہ بھی نہیں لکھا ہوا ہے, اور کسی نے آپ کے پاس سے پیسے لیے قرضہ لیا وہ بھی آپ نے نہیں لکھا. تو جو بھی آدمی اور جس کی وصیت تیار ہو, پانچ بہت بڑی فضیلتیں اس کے لیے آئی ہے حدیث پاک میں. وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ شہادت کی موت اس کو نصیب ہوتی ہے, اور بھی بہت بڑی فضیلت ہے. تو یہ سب استعداد للموت قبل نزولہ. تو یہ ہے کہ آیت قرآن شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی, پھر آیت قرآن کی تفسیر فرمائی, پھر آپ کے کلام کی تشریح صحابہ نے پوچھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلام کی تشریح بھی فرمائی, اور اس میں ہم سب کے لیے بہت زبردست سبق ہے. جی
عن ابي هريره رضي الله عنه وابي الخزاج رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم العبد يعطى زهدا في الدنيا وقله منطق فاقتربوا منه فانه يلقى الحكمه رواه البيهقي في شعب الايمان.
حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه اور حضرت ابو خلاد رضي الله تعالى عنه وعنهم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم دیکھو کوئی آدمی یوتا زہدن فی دنیا, اللہ نے اس کو زہد دیا دنیا میں کہ یہ زاہد ہے, یعنی دنیا میں زیادہ منہمک نہیں, دنیا کی چیزوں میں, دنیا میں پڑھنا اور دنیا کی چیزوں میں اس کا دل نہیں لگتا ہے, بس بقدر ضرورت دنیا کی چیزوں کو استعمال کرتا ہے, اور زیادہ دنیا میں وہ اس کا وقت نہیں لگتا, اس کے پیسے نہیں لگتے, اس کو دنیا سے کوئی رغبت تعلق نہیں. جو ضروری ہے انسان ہے, فرشتہ نہیں ہے, یہ پانی اور ہوا پر نہیں جیے گا, اس کو کھانے پینے کی ضرورت ہے, سواری کی ضرورت ہوگی جیسے موقع ہو. تو یہ ظاہر ہے دنیا کے اندر. وقلت منطق, اور یہ کم بولتا ہے, یہ نہیں کہ ہر وقت بک بک چک چک کرتا رہتا ہے. جو جب بھی آج تو ہم یہ سمجھتے ہیں جو آدمی زیادہ بولتا ہے وہ اچھا کمپنی ہے, اور جو آدمی نہیں بولتا ہے وہ تو کوئی بیکار آدمی, اس کو چھوڑو, بڑا صوفی ہے یہ, یہ تو کوئی کام کا آدمی نہیں, اس کے پاس زبان بھی نہیں اس کے منہ کے اندر. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. جو آدمی زاہد ہو فی دنیا, قلت منطق, اور کم بولتا ہے, جب تم ایسے آدمی کو دیکھو, فاقتربوا منہ, تو اس کے قریب ہو جاؤ, وہ جانو کہ اس کے اندر بہت بڑا خزانہ رکھا ہوا ہے اور آپ کو ان سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور اگر آپ لیکن آج ہم کوئی دعوت کرتے ہیں, برائی کرتے ہیں, تو پھر کن کو بلاتے ہیں؟ جو زیادہ بولنے والے خام خواہ کوئی بھی چیز نہیں ہوتی ہے اور وہ بولتا بکتا رہتا ہے, تو ایسے آدمی کو ہم پسند کرتے ہیں اور ایسے آدمی کو بلاتے ہیں. اور ایک آدمی جو ایسے ایک طرف کونے میں بیٹھا رہتا ہے اس کو چھوڑو, اس کو مت بلاؤ, یہ بیکار آدمی ہے. ہمارا مزاج پورا بدلا ہوا ہے اور ہم جو ہیں یہاں مشکات شریف کے درس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم خود سوچے کہ ہماری حالت کیا ہے, جو پڑھانے والا خود میں بھی سوچوں آپ بھی سوچے, تو بیچارے باہر والے جو اس سے بھی زیادہ کہ ہم کتنا دین سے دور ہیں, ہم کتنا دنیا کی چیزوں کو اور معیار جو ویسٹ نے اور دنیا والوں نے معیار بنایا ہم, اور آج کل فون پر پوری کوشش کی جاتی ہے کہ بس ٹاک 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 ہر وقت جو ہے فون پر بولتے رہو بولتے رہو بولتے رہو. یہ وہ کیا وہ فری وہ سم کارڈ فری دیتے کیا شروع میں, اور کتنے اتنے منٹس فری, یہ کرو تو اتنے منٹس فری, اور رات کے کتنے 12 بجے سے کتنے بجے 5 بجے, ہاں وہ فری سب بولو بولتے رہو بولتے رہو. یہ لوگ یہ چاہتے ہیں اور ہم بھی بس اسی انہی چیزوں میں ہم بھی مبتلا ہو گئے کہ ہم بھی یہی کہ بولنا بولنا ہر وقت جو بولنا, اور یہ زیادہ بولنا بہت مضر ہے. جیسے کہ وہ حدیث جو آئی ہے کہ وہ تین نصیحتیں, کیا ہی وہ دوسری نصیحت کہ ولا تکلم بکلام تعذر منه غدا, کہ بہت کم بولو, یہاں جو کم بولتا ہے من سمت نجا. بہت سے روایتیں ہیں کہ آدمی خاموش رہے وہ کامیاب ہوتا ہے, جو خاموش رہتا ہے وہ سلامتی سے رہتا ہے. لیکن آج ہمارا مزاج ایسا ہو گیا مولویوں کا جو زیادہ بولتا رہتا ہے بکتا رہتا ہے کوئی چیز بھی نہیں, لیکن خام خواہ وہ اس میں کچھ نہ کچھ شوشہ نکالتا ہے اور وہ کچھ بولتا ہے تو وہ آدمی بہت اچھا لگتا ہے. تو یہ ہے کہ آدمی کو زیادہ خاموش رہنا چاہیے. تو اگر ایسے آدمی کو ملے فاقترب منہ, اس کے قریب ہو جاؤ اور ان سے درخواست کرو کہ میں آپ کے پاس بیٹھا کروں, اگرچہ وہ زیادہ نہ بولے. حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ الہ آباد میں گزرے, حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ, ان کے کئی مجلسیں ایسے ہوتی تھی کہ وہ بالکل مجلس میں نہ بولتے تھے, خاموش بالکل خاموش, اور فرماتے تھے کہ جو میری خاموشی کی مجلس سے فائدہ جس کو نہیں ہوتا ہے ان کے میرے بولنے کی مجلس سے بھی فائدہ نہیں ہوگا. ان کے پاس اتنے بڑے عالم تھے کہ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ایسے بڑے بڑے بزرگ ان کے پاس جاتے تھے, بہت بڑے بزرگ تھے, لیکن بہت سے ان کے مجلس بالکل خاموش رہتے تھے کچھ نہیں بولتے تھے. تو یہ ہے کہ جب تم ایسے بزرگ کو دیکھو جو کم بولتے ہیں اور دنیا سے دور رہتے ہیں, تو ایسے بزرگ کے پاس ایسے اللہ والے کے پاس تم اجازت مانگو اور ان کے پاس رہنے کی کوشش کرو. مینو فإنه يلقى الحكمة, ہاں اس کو حکمت دی جاتی ہے, حکمت کی باتیں دانائی کی باتیں وسدم کی باتیں اس کے دل میں اللہ پاک ڈالتے ہیں. اور جو وہ کم بولتے ہیں لیکن بہت کام کی باتیں بولتے ہیں, جیسے حضرت لقمان علیہ الصلاۃ والسلام, ایک جو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ مرتبہ یہ فضل کیسا ہوا, قلت الکلام, کہ میں کم بولتا ہوں, تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یلقی الحکمہ, اللہ یہ حکمت دل میں ڈالتا ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی جو 40 دن اللہ کے لیے خاموش رہے تو اللہ تعالیٰ حکمت کے فوارے اس کے سینے سے جاری کرتے ہیں. تو ایک آدمی نے 40 دن تک وہ خاموش رہا لیکن دیکھا کہ کوئی حکمت کی بات نہیں صادر ہوئی, تو انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کائی کو خاموش رہے, کہا کہ تاکہ حکمت کی بات جاری ہو, تو کہا کہ وہ روایت میں آتا ہے للہ, جو اللہ کے لیے خاموش رہے. ہاں تو اللہ کے لیے آدمی جو خاموش رہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں دانائی کی بات اور حکمت کی باتیں اللہ جاری کرتا ہے, اور جو آدمی بک بک کرتا ہے تو اس کی باتیں بھی ایسے ہوتے فحش باتیں غلط باتیں خام خا کی باتیں, لوگ پھر خود ان کا مذاق بھی اڑاتے ان کی باتوں سے, اور لوگ ان کے پاس سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا ہے. ہاں دنیا کی بس دنیا کا مزہ آتا ہے, اور حقیقت میں اور دین کا اور آخرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ وہ یہ دو باتیں جو ہے زاہد فی دنیا, یہ ایسے آدمی کو دیکھو ان کے پاس جاؤ, وقلت منطق, اور خود بھی ایسے بننے کی کوشش کرو ان کے پاس جا کے. ہم بھی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی زاہد بنے, دنیا میں بقدر ضرورت جتنا کم ہو اتنا استعمال کرے, زیادہ دنیا کو استعمال نہ کرے, اور جو ہے اور قلت کلام کلام کو کم کرے, پھر اللہ تعالی ہمیں بھی دانائی کی باتیں عطا فرمائیں گے, پھر لوگ جو ہے خود بخود آپ کے پاس آتے رہیں گے, آپ کو ایڈورٹائز اور بلانے کی ضرورت نہیں ہوگی, لوگ خود دیکھیں گے کہ ان کے پاس سے تو بہت دین کی باتیں ملتی ہے, بہت اچھی باتیں سیکھنے کو ملتی ہے. یہاں تک پڑھانا تھا, اللہ تعالی نے توفیق دی, اللہ تعالی وہی توفیق وہی اپنی مہربانی سے قبول بھی فرمائے, آخرت کا ذخیرہ بنائے, نجات کا سامان, اور اسلام پر زندہ رہنا اور ایمان پر زندہ رہنا, اور خاتمہ بھی ایمان پر اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے, اور اسلام پر اور اپنی رضا میں اللہ ہمارا خاتمہ فرمائے, اور ہماری پوری پوری مغفرت فرمائے. اور دعا اکثر ہم کرتے ہیں آخر میں, اور دعا کرنی بھی چاہے, اور جو دعا میں دعا یہ سکھاتا بھی ہوں اور اسی میں دعا کرتا بھی ہوں, اور یہ ہماری بزرگوں کی برکت سے پانچ ایسی دعائیں مجھے ملی ہیں, تو وہی پانچ دعائیں میں کرتا ہوں اور وہی سکھاتا بھی ہوں اور کرتا بھی ہوں. پہلی دعا جو ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ نے ہمیں سکھایا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اور یہاں تقبل جو ہے باب تفعول سے ہے, اور باب تفعول یہ اس میں خاصیت ہے تکلف کی, کہ گویا کہ یہ چیز یہ عمل یہ کام جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے, لیکن تکلف فرما کے آپ اس کو قبول فرما لیں. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جیسے اخلاص کون لے آ سکتا ہے, اور ان کے جیسے بڑا کام کعبہ شریف کی تعمیر کون اتنا بڑا کام کر سکتا ہے, اور کیسے مال طیب کے ساتھ اور کیسے دل کے ساتھ انہوں نے کعبہ شریف بنا, لیکن کیا فرما رہے ہیں کہ یہ قابل قبول نہیں, آپ اپنی مہربانی سے قبول فرمائیں. تو یہ ہمارا سبق یہ ہمارا پڑھنا, یہ بھی اللہ تعالیٰ آپ اپنے مہربانی سے یہ قابل قبول نہیں, ہماری طرف سے کتنی بے توجہی کتنی غلطیاں بھی ہوئی ترجمہ میں تشریح میں اللہ ہی جانتا ہے, کتنی غلط باتیں بھی ہوئی ہوگی اللہ ہی جانتا ہے. تو اے اللہ تو اپنے خاص فضل سے بغیر استحقاق کے بغیر ذرہ برابر اہلیت کے آپ اس کو قبول فرمائے. وتب علینا انک انت التواب الرحیم, اور آپ ہمیں معاف فرما دیے. تو آدمی اترائے گا نہیں, آدمی یہ نہیں سمجھے گا کہ میں نے بہت بڑا کام کیا, یہ معافی مانگ رہا ہے, اور یہی سے اب مقبولین اور مخلصین کی ایک صفت یہ ہے کہ کام وہ کرتے ہیں اچھا کام کرتے ہیں, اور اللہ ان سے بڑے کام بھی لیتے ہیں, لیکن وہ ڈرتے رہتے ہیں اور معافی مانگتے اتراتے نہیں, اور یہ نہیں کہ ان میں تکبر پیدا ہو کہ ہم نے یہ کام کیا, ہم نے اتنا پڑھایا, ہم نے اتنا پڑھا, ہم نے اتنی قربانی کی, ہم یہاں کتنے محنت سے پڑھتے ہیں اور ہم کتنی قربانی کر کے ہم پڑھتے ہیں, نہیں, لیکن یہی یہ اللہ تو معاف کر دے, یہ اللہ تو اپنی مہربانی سے قبول فرما, ایک دعا. دوسری دعا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, سورہ کہف کی آیت ہے, حضرت مولانا ادریس کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے تفسیر میں لکھتے کہ اپنی کوئی بھی نعمت ہو دینی یا دنیاوی جس پر آپ یہ دعا پڑھیں ماشاء اللہ, کم از کم ماشاء اللہ پڑھو, اور پوری دعا لا قوت الا باللہ, تو انشاء اللہ وہ نعمت آپ سے زائل نہیں ہوگی, وہ نعمت آپ کے پاس ہمیشہ اللہ تعالیٰ باقی رکھیں گے. تو آپ کا اچھا کام جو بھی آپ نے کیا اس پر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, تو انشاء اللہ وہ چیز وہ نعمت جو ہے دینی دنیاوی اخروی وہ آپ کے پاس ہمیشہ باقی رہے گی. تیسری دعا جو ہے الحمدللہ الذی بہی تتم الصالحات, سب تعریف اس اللہ کے کہ انہی کے برکت سے, انہی کی توفیق سے یہ نیک کام پورا ہوا. یہ دعا کے پڑھنے سے انشاءاللہ جتنا بڑا بھی کام اللہ آپ سے لے اور پوری دنیا بھی آپ کی تعریف کرے, آپ کے دل میں بھی آئے کہ میں نے بہت بڑا کام کیا. لیکن یہ آپ نے یہ دعا اس کے حقیقت کے ساتھ پڑھی تو پھر آپ اس کو اللہ کی طرف منسوب کہ بھی تتم الصالحات, کہ میں نے کچھ نہیں کیا, میں تو بگاڑنے والا ہوں, میں تو خراب, میری نیت بھی کیا صحیح, میرا عمل بھی کیا صحیح, میرا عمل کے بعد جو ہے میرے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے, فخر پیدا ہوتا ہے, لیکن یا اللہ تو نے یہ کام کرایا. تو یہ بھی ہی اور ہی کے ساتھ جو ہے یہ اس کا سب علاج ہے کہ آپ کے اندر انشاءاللہ جتنا بھی آپ بڑا کام کرے اور پوری دنیا بھی آپ کی تعریف کرے لیکن آپ جو ہے عاجز رہو. پوری دنیا جو جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ, اے اللہ مجھے میری آنکھوں میں چھوٹا بنا. پوری دنیا تعریف کرے لیکن آپ اپنی آنکھوں میں, اپنی نظر میں میں چھوٹا ہوں. وفی اعین الناس کبیرہ, اور لوگوں کی نظر میں, یعنی دین کے خاطر, تاکہ لوگ آپ کی بات مانیں. اگر آپ بیان کرو اور کوئی آپ کی بات نہ مانے تو کیا فائدہ, لوگ آپ کی بات مانے, اچھی بات آپ کرے لوگ مانے, آپ استاد ہو طلب آپ کی بات مانے تو فائدہ ہوگا, طلب آپ کی بات نہ مانے تو کیا کیسے فائدہ, آپ ماں باپ ہو اور آپ کے اولاد آپ کی بات نہ مانے تو کتنا نقصان ہوگا گھر میں. لیکن آپ ماں باپ ہو اور آپ کے اولاد آپ کی بات کو مانے, وجعلنا للمتقین اماما, آپ امام ہو گھر والوں کے اور وہ متقی ہو تو آپ ان کے امام ہیں, وہ آپ کی بات مانتے ہیں, تو یہ ہے کہ پھر الحمدللہ الذی بہی تتم الصالحات. چوتھی دعا کفارہ مجلس کی, سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. یہ دعا پڑھنے سے جو بھی کوئی غلطیاں ہوئے وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں. جیسے کہ آپ نے مضمون لکھا, آپ نے کسی کو دکھایا کہ دیکھو اس میں کوئی غلطی ہو تو اس کو صحیح کر دینا, تو آؤ جو بھی ہمارے کوئی نیت میں عمل میں کوئی غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے اس کو صاف کر دیتے ہیں. اور دوسری یہ ہے کہ اس پر مہر لگایا جاتا ہے اور وہ پھر خالص آپ کے لیے قیامت کے دن رہے گا وہ عمل, تو یہ بھی دعا. اور پانچویں دعا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ دعا کے پڑھنے سے چھوٹا سا چھوٹا عمل, مثلا آپ اپنے مسلمان بھائی سے مسکرائے, مثلا آپ نے کوئی کچرا راستہ سے اٹھایا, کوئی تکلیف والی چیز مسجد سے کوئی چھوٹا سا کچرا اٹھایا, یہ دعا پر ہی وہ عمل اتنا بڑا اللہ بنا دیں گے کہ قیامت کے دن جو ترازو ہوگا اسکیل اعمال کو وزن کرنے کو وہ اسکیل چھوٹا ہوگا, دوسرا ترازو منگوانا پڑے گا کیونکہ یہ عمل اس کا ثواب جو ہے اتنا وہ بڑھا دیا جائے گا. تو یہ مختصر دعائیں ہیں, جیسے آپ نے نماز پڑھی آپ اٹھے اور ابھی چند قدم بھی نہیں چلے یہ آپ کی دعائیں پوری ہو جائے گی. آپ نے تلاوت کی, یہ ہم نے سبق پڑھا, آپ نے یہ دعا اور یہ سبق آج کے لیے نہیں, آج کا لیے دعا نہیں, روز کے سبق کے لیے. جب بھی آپ سبق پڑھتے ہو ہر کتاب کے بعد یہ پانچ دعائیں پڑھ لے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله الحمد لله الذي به تتم الصالحات سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اور درود شریف سے تو مفر ہے نہیں, درود شریف وصلى الله تعالى على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة. اور یہ تو پانچ بنیادی دعا ہے, اس کے علاوہ جو ہے اور بھی دعا, بہت سی دعا ایسے موقع پر دعا قبول ہوتی ہے جیسے عام ہے طریقہ وہ دعا قبول ہوتی ہے. اچھا یہ تھا جو اس کی یہ کیوں ہے اجرت ہے تھوڑا ڈالو آ جا جزاکم اللہ پوری کلاس کی طرف سے سب کو جزاکم اللہ بس اور جزاکم اللہ آپ نے مجھے موقع دیا آپ سبق میں آئے آپ نے باتیں سنی میں آپ کا شکر گزار ہوں جزاکم اللہ آپ کی تحنیت نہیں ہوئی اللہ میری نحوست سے بچائے سنت کی مبارکت عطا اللہ تعالی جزاکم اللہ جزاکم اللہ